واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیورات سے ایک مجسم بچڑا بنا دیا جس کی گائے کسی آواز تھی، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے کلام کرتا ہے اور نہ ہی کسی راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظلم کر رہے تھے، یہ ان کی عقل کی کمی تھی، کیا کہ انہوں نے ایسے بچڑے کی عبادت کی جو نہ بول سکتا تھا اور نہ ہی کسی کو ہدایت دے سکتا تھا۔ تو ایمان کے بغیر زینت فتنہ بن جاتی ہے، زیورات سے بنا بچڑا ان کے لیے ایک فتنہ بن گیا، اور اسی طرح دولت بھی، کیونکہ ان کے پاس سونا تھا، دولت تھی، اور دولت میں سے بھی سونا زیب و زینت والا ہوتا ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ باطل اپنی ظاہری چمک دمک سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے انہیں نظر نہیں آتا کہ یہ بچڑا ان سے بات بھی نہیں کرتا، ان کو رستہ بھی نہیں دکھاتا، پھر بھی اس کو معبود بنائے ہوئے ہیں، اور یہ ہیں ہی ظالم، یعنی جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ دراصل اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بھٹک گئے ہیں، کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہماری بخشش نہ فرمائی تو ہم ضرور ہی ہزارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انسان کو جب گناہ کا احساس ہو جاتا ہے نا تو وہ تڑپ اٹھتا ہے اور توبہ کرنے لگتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کے اندر ایک ندامت آتی ہے۔ تو جب بچڑے کی پوجا کا جوش ٹھنڈا ہوا، حقیقت واضح ہوئی، تو بنی اسرائیل پر اپنی گمراہی کا بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ وہ تڑپ اٹھے اور انہوں نے حق پہچان لیا۔ اب وہ دعا کر رہے ہیں، یہاں ان کی عاجزی پتہ چلتی ہے، لَئِلَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا تو پھر کیا ہوگا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے توبہ کی ہے اس لیے ہم بچ گئے، لَئِلَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اگر رب نے رحم نہیں کیا اور ہماری بخشش نہ کی تو ہم ضرور ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اصل خسارہ ایمان کا ضائع ہونا ہے جو یہاں ان کے ساتھ ہوا، ظاہر انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، شرک کیا، ایمان ضائع ہو گیا۔ اب ان کو ڈر لگا، انہوں نے توبہ کی، کہا کہ ہم تو خسارے میں ہوں گے اگر ہمیں معاف نہ کیا گیا۔ اور ویسے بھی اگر دیکھیے کہ توبہ کے جو مراحل ہیں ان میں سب سے پہلا ندامت ہے، پھر اعتراف ہے، پھر دعا ہے، پھر خوف ہے، انجام کی فکر لگ جاتی ہے خوف سے۔ تو گناہ کر کے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے۔ ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، اور جب موسیٰ اپنی قوم کے پاس بہت غصے میں افسوس کرتے ہوئے واپس آیا تو اس نے کہا میرے جانے کے بعد تم نے میری کتنی بری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی؟ اور اس نے تورات کی تختیاں ایک طرف ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل ہی کر دیتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کر۔ یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی اور ان کے اس رنج و غم کی تصویر کشی کرتی ہے جو انہوں نے اپنی قوم کی بدہدی کو دیکھ کر محسوس کی۔ اور یہ ایک بہت جذباتی سا منظر ہے جہاں ایک پیغمبر کی ایمانی غیرت جوش مار رہی، اسی لیے وہ اپنے بھائی کا بال کھینچ لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو صرف غصہ نہیں تھا، غم بھی تھا، رنجیدہ بھی تھے، اور ان کا غصہ ذاتی انا کی بنا پہ نہیں تھا بلکہ غیرت ایمانی کی وجہ سے تھا۔ اور پھر ایک اور بات یہ کہ ہارون علیہ السلام بال کھچوانے کے بعد بھی کتنے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، قالبنا ام ان القوم استضعفون، اے میری ماں کے بیٹے، تو ہمیں بھی ایسے جھگڑوں میں الفاظ اچھے جن میں ذرا نرمی ہو، شفقت ہو، وہ استعمال کرنے چاہیے، یعنی ماں کی یاد دلا کے بھائی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اور فلا تشمت بھی علیحدہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی اس طرح سرزنش نہ کرے کہ دشمن کو ہنسنے کا موقع ملے۔ ہارون علیہ السلام نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ اگر ہم دونوں بھائی آپس میں الجھ پڑے تو ان مشرکین کو ہنسنے اور خوش ہونے کا موقع مل جائے گا جو پہلے ہی ہمیں لڑتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک اور بات اس سے پتہ چلتی، قیادت کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، آپس کے اختلافات کو بند کمرے میں یا احسن طریقے سے سیٹل ڈاؤن کر لینا چاہیے، باہر کے لوگوں کو ہوا نہیں لگنی چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان بھی جھگڑا ہو تو آپس میں سیٹل کر لیں۔ آج کل بہت سے لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں، یہ دیکھیں کہ شادی کے بعد یہ جن کی شادی ہوئی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح چل بھی رہے ہیں کہ نہیں چل رہے، پوچھتے بھی رہتے ہیں، تجسس بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، قال رب اغفر لي ولي اخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. موسیٰ نے کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا لیکن فوراً ٹنڈا بھی ہو گیا اور عاجزی اختیار کر لی، اور پھر انہوں نے دعا کی رب اغفر لی ولی اخی و ادخلنا فی رحمتک، اپنی قوم کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر. وانت ارحم الراحمین، موسیٰ علیہ السلام کی بھائی سے محبت ظاہر ہو رہی ہے، رب اغفر لی ولی اخی، اللہ مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی بخش دے. شرک کی غلطی بہت بڑی ہوتی ہے، فتنہ بہت بڑا تھا، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے سب کو اللہ کی رحمت کے حصار میں دے دیا. جب فتنے کا موقع ہو، فتنہ فساد ہو، تو اللہ سے رحمت مانگیں، یہ اس سے پتا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکاریں. اور ایک لیڈر کی یہ کوالٹی پتا چل رہی ہے کہ وہ صرف حکم چلانے والا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی رعایا اور اپنے ساتھیوں کے لیے اللہ کے حضور رونے والا، شفاعت کرنے والا، دعائیں کرنے والا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ غصے سے کوئی انسان بھی بچا ہوا نہیں ہے، غصہ سب کو آتا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد اللہ سے رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں.
وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین.
ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور اس دنیا کی زندگی میں ذلت آ پڑے گی، اور ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. اس حال سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی غیرت اپنی عبادت کے معاملے میں کس قدر شدید ہے. شرک صرف ایک غلطی یا گناہ ہی نہیں، اللہ کے خلاف بغاوت بھی ہے. اللہ کو چھوڑ کر باطل سہارے تلاش کرنے والے کبھی عزت نہیں پا سکتے. سینالهم غضب من ربهم ذلت فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی شرک ذلت کا باعث ہے، اور جو لوگ اللہ پہ باتیں گھڑتے ہیں ان کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیے، اللہ کا غضب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سرکشی پہ اڑے رہتے ہیں، اور اللہ کی بخشش پانے کے لیے دو بنیادی اقدام ہیں، توبہ اور ایمان لانا. گناہ کرنے سے اصل میں انسان کا ایمان متاثر ہوتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں بعد میں ایمان کی تجدید کا حکم دے رہے ہیں. اور ایک اور بات یہ کہ اگر گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہو. شیطان انسان کو بہکاتا ہے کہ اب تو تم برباد ہو گئے، اب توبہ کا فائدہ نہیں. اور یہ آیت کیا کہتی ہے؟ واپس پلٹو. اللہ تعالیٰ بار بار بندے کو موقع دیتا ہے کہ بندہ سمجھ جائے. اور بہترین خطا کار کون ہوتے ہیں؟ وہ زیادہ توبہ کرنے والے. ولما سکت عن موسى الغضب، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ ٹھنڈا ہو گیا. وفی نسختہا ہدم و رحمت للذین ہم لربہم یرہبون، اور جب موسیٰ کا غصہ جاتا رہا تو اس نے تختیاں اٹھا لی، وہ جو پھینکی تھی نا تورات کی، اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. غصہ ایک کیفیت کا نام ہے جو انسان پہ حاوی ہو جاتا ہے. جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو سکون آ جاتا ہے. مومن غصے کو مستقل طور پر اپنے اوپر مسلط نہیں کیے رکھتا، بلکہ اس سے جلد از جلد باہر نکلتا ہے. جذبات سے نکل کر انسان کا اصل سہارا اللہ کا کلام ہی ہوتا ہے. اور یہاں کتاب اللہ کی دو بڑی خصوصیات بتائی گئیں، ہدم و رحمہ. ہدن جو زندگی کا سیدھا راستہ دکھاتی ہے، اور رحمہ جو انسان کے دل کو سکون دیتی ہے اور معاشرے میں ہمدردی پیدا کرتی ہے. اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بڑے فیصلے سکون کی حالت میں کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اصل مقصد زندگی میں سکون، ہدایت اور رحمت لانا ہے. واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا، اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقرر وقت کے لیے منتخب کر لیے. پھر جب زلزلے نے انہیں پکڑ لیا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان سب کو اور مجھے ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں اس فعل کی بنا پہ ہلاک کر دے گا جو ہم میں سے کچھ نادانوں نے کیا؟ یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. تو ہی ہمارا دوست ہے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشش فرمانے والا ہے. یہ آیت بشرے کی پوجا کے بعد توبہ استغفار کے اس عمل کو بیان کرتی ہے جو ایک وفد کی صورت میں کوہ طور پر انجام دیا گیا، اور یہ ان کی عاجزی کا اظہار ہے. ان لوگوں نے ایسی چیز کا مطالبہ کر دیا جو ان کے منصب کے لائق نہ تھی، تو ان پر زلزلہ آ گیا اور وہ مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان سے زیادہ اپنی قوم کی فکر تھی، تو اس لیے انہوں نے بہت عاجزی سے دعائیں کی، اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کر لی. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا. فرمایا، میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، بس میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. یہاں جو ہے نا، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، بڑی معنی خیز دعا ہے. اسلام دنیا سے کنارہ کشی نہیں سکھاتا، حسنہ فی الدنیا وفی الآخرہ سکھاتا ہے. اور دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ صحت، امن، حلال رزق، اور آخرت کی بھلائی جنت، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں. اور یہاں یہ یاد رہے کہ اللہ کی طرف پلٹ آنے میں تمام مسائل کا حل ہے، اور اللہ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. رحمتی وسعت کل شیء، اور اللہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. تین طرح کے لوگ جو اللہ کی خاص رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں، وہ ہیں تقوی والے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. وہ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام ٹھہراتا ہے، اور ان سے ان کے وہ بوجھ اتارتا ہے اور توق بھی جو ان پر لدے ہوئے تھے. لہذا جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے. یہاں پر نبی کی صفت امی بتائی گئی ہے. امی وہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ عیب نہیں تھا آپ میں، کیونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، تب بھی آپ نے اتنی بہترین کتاب پیش کی جس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے چار اہم پہلو بھی بتائے جانے، نیکی کو عام کرنا، برائی کو جڑ سے اکھاڑنا، انسانیت کو طیبات دینا اور خبائث سے روکنا، اور پچھلی قوموں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو چیزیں حرام ہوئی تھیں ان کو پاک قرار دینا. اور پھر یہ ہے کہ فلاح پانے والوں کی چار صفات کا بھی ذکر ہے. دل سے آپ کی رسالت کی تصدیق، آپ کا بے حد احترام، اور آپ کے لائے ہوئے دین کی مدد کرنا اور اسے پھیلانا اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا. اور یہاں قرآن کو نور کہا گیا ہے. اور یہ آیت بتاتی ہے کہ اسلام آسانی کا نام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں تاکہ وہ بوجھ ختم کریں جو انسانوں نے سابقہ شریعتوں سے خود اپنے اوپر ڈالے ہوئے تھے. اور حقیقی کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے.
ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
قل يا أيها الناس کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمگیر ہے، یونیورسل ہے، اس کا یہ سب سے بڑا اعلان ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سب کے سب کی طرف میں رسول ہوں، اس رب کی طرف سے جو مالک بھی ہے، ایک ہے اور صاحب اختیار ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور آپ کی لائی ہوئی چیزوں کی اتباع کرنا ضروری۔ آپ آیت کے اس حصے کو دیکھیں نا، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہدایت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری دنیا کے لیے اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَى يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق وہ عدل کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑے اخلاقی اصول سے روشناس کرواتی، انصاف پسندی کے بارے میں بتاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ کی قوم میں سارے لوگ ایسے نہیں تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی حق کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، یہدون بالحق وبہی عادلون، اور انصاف پسند بھی تھے۔ معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ یعنی برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی لازمن شامل ہوتے ہیں، لہذا جب آپ ان کے سامنے پیغام رکھتے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور حق پر قائم لوگ حق ہی کو معیار عدل بتاتے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، اور اللہ ایسے لوگوں کی قدر کرتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی تنقید کے موقع پر یا کسی بھی اور وجہ سے انصاف کا دامن نہ چھوڑیں، اور اللہ کے ہاں کردار اہم ہے، تعداد نہیں، اور حالات کتنے ہی برے ہوں اللہ حق پر قائم لوگوں کو ضرور باقی رکھتا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَصْبَاحًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعتیں بنا دیا، اور جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ جان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من و سلوا اتارا، کھا ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ یہاں بنی اسرائیل پر صحرا میں ہونے والے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر آ رہا ہے، اور پھر یہ کہ ان کے اندر قبائل بھی تھے مختلف، اور ان قبائل کے اعتبار سے 12 چشمے بھی تھے، اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کی گئی تھی۔ ایسی تقسیم جو تھی معاشرے میں امن کا باعث ہوتی ہے، اور اللہ کی راہ میں نکلنے والے کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ اسی بستی میں جا بسو، اس میں سے جہاں سے تم چاہو کھاؤ، اور کہو حِطَّۃً، ہمیں بخش دے، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ہم نیکی کرنے والوں کو عنقریب اور زیادہ عطا کریں گے۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے ایک اور امتحان کا ذکر کرتی ہے۔ جب صحرا کی زندگی کے بعد انہیں ایک بستی میں داخلے کی اجازت ملی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شکر گزاری اور عاجزی کی ایک بہت سادہ سی شرط رکھی، اور یہ ان کے دلوں کی کیفیت کا امتحان تھا کہ کیا یہ ابھی متکبر ہیں یا ہدایت پانے والے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری تھی کہ اب ان کی خانہ بدوشی ختم ہو رہی ہے، اور انہیں ایک بستی میں گھر اور خوب خوب رزق ملنے والا ہے۔ تو کامیابی یا فتح کے وقت تکبر کے نعروں کی بجائے استغفار کرنا چاہیے، اور جو احسن طریقے سے اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کی توقع سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ فبدل الذین ظلموا منہم، تو ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیجا، اس لیے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، جنہوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اصل بات ہی بدل دی اور کچھ سے کچھ کر دی، تو پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے، یعنی نیت بھی بدل دی، طریقہ بھی بدل دیا۔ جہاں اللہ نے انہیں مغفرت مانگنے کو کہا وہاں انہوں نے دنیاوی خوراک مانگنے شروع کر دی۔ تو جب دلوں سے آخرت کی طلب ختم ہو جائے تو انسان مقدس چیزوں کو بھی پامال کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو ویسے ہی کیا جائے جیسے اس نے حکم دیا ہے۔ اپنی عقل کو وہی پر فوقیت دینا بہت بڑی گمراہی ہے۔ ٹھیک ہے،
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلال